آج ہم نے سورہ انبیاء مکمل کی ہے اور سورہ حج. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء. خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مکمل ایک رکوع میں ہے. آپ نے بت پرستی کے خلاف کیسے جہاد کیا، اس کا بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے. فرمایا، تحقیق ہم نے ابراہیم کو بہت پہلے ہی رشد و ہدایت دے دی تھی، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے بیٹھے رہتے ہو، یعنی بتوں کو ان کے سامنے کیوں سر لٹکائے بیٹھے رہتے ہو؟ قوم نے جواب میں کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے. یہ ہماری ہندی میں کیا کہتے ہیں، کراکرم، جی پرمپرا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی پرمپرا ہے. تھوڑے تھوڑے ہندی کے الفاظ مجھے آپ لوگ سکھایا کریں، کیونکہ انڈیا میں بہت مسلمان بیان سنتے ہیں تو ان کو بہت سے اردو کے الفاظ نہیں آتے، تو وہ ہندی میں سمجھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، قوم جواب میں کہنے لگی کہ یہ ہمارے باپ دادا کی پرمپرا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اگر تمہارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے تو وہ بھی گمراہ تھے. جب انسان کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہ ماحول سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز جواب میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس قوم کے طرز عمل سے ذرا بھی متاثر نہیں تھے، کیونکہ کام اتنا غلط تھا کہ سارے بھی مل کے کریں تو وہ غلط ہی رہتا ہے. یہ تصویروں کے سامنے جھکے ہوئے تم. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق تم بھی اور تمہاری قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، تو وہ حیران ہوئے کہ ایک اکیلا آدمی پوری قوم سے ٹکر لے رہا ہے اور قوم کے تمام بھگوانوں کو، خداؤں کو، دیوتاؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس لیے انہیں یقین نہیں آیا. کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم سچ کہہ رہے ہو، دل سے کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، مزاح تو نہیں کر رہے کہیں ہمارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، لا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، نہیں مذاق نہیں کر رہا، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا پالنے والا وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، ان بتوں کا، ان پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کا ان تمام کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ انہوں نے آسمان بنایا، نہ زمین بنائے، نہ تمہیں پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں. پھر دل میں کہنے لگے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، دل میں کہنے لگے، اللہ کی قسم کسی دن تم اگر اس علاقے سے گئے تو میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. بت کو کیا کہتے ہیں؟ سنم تو عربی میں کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، چلو جو بھی کہتے ہیں. فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، وہ کسی میلے میں ان کو جانا تھا، میلے کو بھی آتا ہے نا ہندوؤں کا ایک مخصوص میلہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رنگ ونگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے پہ، ہولی. تو ہولی وولی میں کہیں انہوں نے جانا تھا سب نے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ایک کلہاڑا لے کے جتنے بھی بت تھے اس مندر میں یا عبادت خانے میں، کسی کے آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کے بازو، کسی کو لنجا، کسی کو ٹنڈا، سب کو کاڑا بھینگا بنا کے جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا اور اس کے کندھے میں کلاڑا لٹکا دیا تاکہ الزام اس کے اوپر آ جائے کہ اس نے کیا ہے. جب وہ لوگ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ, الفاظ دیکھیں, ہمارے معبود, ہمارے خداؤں دیوتاؤں کے ساتھ جس نے یہ ظلم کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے. اب پکڑیں کیسے, کس نے کیا ہے یہ؟ تو سب آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم, ایک نوجوان ایسا ہے جو ان بتوں کا برا تذکرہ کرتا رہتا تھا. یقال لہ ابراہیم, جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہی ان کے خلاف بولتا تھا تو شک اسی پہ جا رہا ہے, اسی نے کیا ہوگا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, سب نے کہا اسے سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ جب اپنے جرم کا اقرار کرے تو سب کے سب اس پر گواہ بن جائیں اور پھر اس کو سزا دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا ہے نا جس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, ان سب سے پوچھو جن کے ناک کان کاٹے ہیں نا, یہ مرے تو نہیں ہے نا, ہیں تو زندہ, صرف ٹنڈے لنجے ہوئے ہیں, معذور بنے ہیں, ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے اس کمبخت نے مارا, یہ جو بڑا ہے نا ان کا بتوں کا سردار جس کے کندھے میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترکیب اس لیے چلی کہ زبانی تبلیغ سے فائدہ نہیں ہوتا, جو فائدہ عملی تبلیغ سے ہوتا ہے, عملاً دکھاؤ ان کو. وہ خود کہیں گے کہ ابراہیم یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے مارے گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے سوچا تھا فوراً بولوں گا جو مار نہیں سکتا, جو اپنے دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے, تم سے حاجات کو کیسے رفع پوری کریں گے تمہاری حاجات. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے, جو کندھے کلہاڑے پہ کندھے پہ لٹکا کے کھڑا ہوا ہے, اس نے مارا ہے, ان سب سے پوچھ لو, یہ خود بتائیں گے اس کا نام, اسی نے مارا ہے, اگر یہ بول سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا فرجاؤ الی انفسہم, سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے اور دل میں سوچنے لگے انکم انتم الظالمون, واقعی ہم بڑے ہی ظالم لوگ ہیں جو ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو بتا اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے, مجرم کا نام تک تو بتا نہیں سکتے, دفاع کر نہیں سکتے. دل میں ان کو یہ دھچکا لگا لیکن فوراً ہی الٹے پاؤں واپس ہوئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر سر کے بل واپس ہو کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے, تو جو ہم سے کہہ رہا ہے نا کہ انہی سے پوچھو کون اب کون قاتل ہے, تو اے ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, تو بھلا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ذرا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے, بول تک تو سکتے نہیں ہیں, مجرم کا نام تک تو بتا نہیں سکتے, جب ان کے کان پاؤں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم پر بھی تُف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی تُف, افسوس ہے تم پر بھی اور جن کی عبادت کر رہے ہو ان پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اسے کہتے ہیں ماحول بنا کے تبلیغ کرنا, ماحول بنا کے کسی کو دعوت دینا. تو اتنی بہترین انداز سے جب دعوت دی تو قوم جواب میں کہنے لگی حرقوہ, ابراہیم کو جلا ڈالو آگ میں. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی حفاظت, اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود مدد کے لیے ہوتا ہے یا معبود کی مدد کی جاتی ہے؟ بھائی محمود غزنوی نے سومنات کے مندر پہ, ہندو کہتے ہیں نا محمود غزنوی کو بہت ظالم کہتے ہیں, اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور سومنات کے مندروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا اس نے, ہندو کہتے ہیں بڑا ظالم تھا, ہمارے مندروں کو اور معبودوں کو مار دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معبود خود حفاظت کے قابل ہو وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ ہے بھائی معبود تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہندوؤں کی حفاظت کرے, ہندو اپنے معبود کی حفاظت ایک پٹھان سے نہیں کر سکے محمود غزنوی سے, تو ایسے معبودوں کو اٹھا کے گنگا جمنا میں پھینک دینا چاہیے, نہیں پھینک دینا چاہیے؟ وہ پٹھان آیا 17 سال کی عمر میں سومناتھ کے مندروں کی واٹ لگا کے چلا گیا, توڑ پھوڑ کے ٹنڈے منڈے بنا کے چلا گیا. وہ ایسے معبود کو بہتر نہیں ہے کہ سمندر میں پھینک دیا جائے کہ جو حفاظت نہیں کر سکتا. تو عقل انسان کی ماری جاتی ہے عقل. آج جو ہم نے آیات پڑھی نا, اس میں اللہ نے ایک عجیب آیت ہے قرآن مجید کی, فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِيفِ الصُّدُورِ. بات یہ ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فرمایا بات یہ ہے, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ سینے اندھے ہو, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. آنکھ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, دل کی بصیرت ختم کر دی جاتی ہے. آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے, بتا رہی ہوتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, مگر دل میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہ بھائی اگر کچھ کرنا ہے تو باتیں نہ بناؤ, اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین, انہوں نے ابراہیم سے برائی کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہی کو ناکام کر دیا, انہی کو ذلیل کر دیا. ونجیناہ, اور ہم نے ابراہیم کو اس قوم سے نجات دے دی. ولوطن, اور ابراہیم کے بھانجے لوط کو بھی. لوط علیہ السلام کیونکہ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے, اللہ نے ان کو بھی نجات دے دی. الی الارض اللتی بارکنا فیہا للعالمین, ایسی زمین کی طرف ہم ان کو لے گئے جس میں ہم نے برکت دی ہے, فلسطین کی ارض مقدس, وہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب, اور ہم نے کہا ابراہیم آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا, ہم اب آپ کا خاندان آباد کریں گے, آپ کو اولاد دیں گے. اور وہ کون سی اولاد؟ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کر دیے اس قربانی کے عوض میں. یعنی اسحاق علیہ السلام تو بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم کے, حضرت ابراہیم کے پوتے تھے, تو بیٹے بھی دیے اور بیٹے کے بعد پوتے بھی دیے اور دونوں کو پیغمبر بنایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ہم نے سب کو نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ, اور ہم نے ابراہیم کو, اسحاق کو, یعقوب کو اور لوط کو, ان سب کو اپنے وقت کا امام بنایا. اور کیا کام لگایا؟ یہدون بی امرنا, یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے. کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی اللہ نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا, وہ اپنی جگہ, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کسی شخص کو ہادی اور رہبر بنا دیں کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہو. یہ کام پیغمبروں کے ذمے اور پیغمبروں کے وارثین کے ذمے لگتا ہے. تو فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کو نیکیوں کی وحی کی, نیکیاں ہم نے ان کو بتائیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سب ہماری عبادت کیا کرتے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور ابراہیم کے بھانجے لوط, ان کو بھی ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث, اور ہم نے ان کو ایسی بستی سے نجات دی جو بستی خبیث عمل کیا کرتی تھی. خبیث عمل کیا مطلب؟ لڑکوں سے بدکاری. تو اتنی گندی قوم سے اللہ فرماتے ہم نے لوط کو نجات دی. تو پتہ یہ چلا جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان گندے لوگوں سے دوستی کا ختم ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور ایسے گندوں کے ساتھ جو لڑکوں سے بدکاری کرنے کا جس میں مرض ہو ان کے ساتھ دوستی کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی پھٹکار کا سبب ہے. یہ چیز, یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتے. کیونکہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو نجات دی, بچایا ایسے لوگوں سے. فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین, بے شک لوط کی قوم بری قوم تھی, فاسق لوگ تھے. وادخلناہ فی رحمتنا, ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. انہ من الصالحین, چونکہ لوط جو تھے نیک لوگوں میں سے. آگے فرمایا وروحن اذ نادا من قبل, میں جلدی سے اس رکوع کا ترجمہ کر دیتا ہوں, کئی پیغمبروں کا اس میں تذکرہ ہے مختصر. فرمایا ہم نے نوح کو بھی نجات دی جب نوح نے ہمیں پہلے پکارا, کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت لوط سے بھی پہلے تھے. فاستجبنا له, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. 950 سال بعد دعا قبول ہو رہی ہے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دینے کا وعدہ کیا. فرمایا فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے انہیں بھی اور ان کے اہل و عیال کو بھی بہت بڑی عذاب اور مصیبت سے نکال لیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور ان کی وہ قوم جو ہماری آیات کا انکار کرتی تھی, ہم نے نوح کی اس قوم کے خلاف مدد کی. انہم کانوا قوم سوء, نوح کی قوم بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین, پوری قوم کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا, تباہ کر دیا. وداود وسلیمان, اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کرو. اذ یحکمان فی الحرث, داؤد سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے, دونوں کو اللہ نے بادشاہت دی, بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے یہ. فرمایا جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے, ان دونوں حضرات کے پاس مقدمہ آیا, بڑا پیچیدہ مقدمہ تھا, سلیمان علیہ السلام نے وہ مقدمہ حل کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سکھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, لیکن ہم نے دونوں کو حکمت اور علم, حکومت اور علم دیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام کا عجیب معجزہ تھا کہ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْر, کہ جب تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. یہ ایسا معجزہ تھا کہ جب اللہ اللہ کرتے تو پہاڑوں سے بھی اللہ کی آوازیں آتی. اور وطیر محشورتن, قرآن میں آتا ہے پرندے جمع ہو جاتے تھے سر کے اوپر اور سارے سر تسلیم خم کر کے اللہ کا ذکر کرتے, جس کو انسان ان آوازوں کو سنا کرتے. پہاڑوں سے ذکر کی آوازیں آتی لا الہ الا اللہ کی, اور پرندوں سے آوازیں آتی جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے. آگے فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ, ان سارے کاموں کو کرنے والے ہم تھے. یہ داؤد کو جو معجزہ دیا یہ ہم نے دیا معجزہ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی. لوہے کو پگھلا کے زرہ بنا لیا کرتے تھے پورے جنگی لباس, کیونکہ جہاد کرنا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے, بہت لڑائیاں لڑی ہیں داؤد علیہ السلام نے, تو جنگ اور جہاد لوہے کے بغیر ممکن نہیں ہے, ربڑ سے نہیں ہوتا. یہ گولیاں ربڑ سے ہوتی ہیں, ہے بھائی, غلیل سے ہوتا ہے جہاد, کس سے ہوتا ہے, لوہا استعمال ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ لوہا بہت استعمال ہوتا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ذمے تھا پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا, لڑنا, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی آسانی کے لیے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. لوہے کو بڑے آرام سے جیسے چاہ سے ڈھال لیتے, اس سے زرہ بناتے, تلواریں بناتے اور جو ہے وہ جنگی لباس بناتے. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, تاکہ لڑائیوں میں تمہارے کام آئے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کیا تم شکر ادا کرو گے, ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے پیغمبر کو ہم نے اتنے معجزے دے دیے, اب کیا تم شکر ادا کرو گے. وَلِي سُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور داؤد کے بیٹے سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. عاصفتن تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا, برکت والی زمین کی طرف وہ ہوا ان کو لے کے چلا کرتی تھی. لمبے لمبے سفر بہت تھوڑے وقت میں ہوا کے ذریعے طے ہو جاتے, ہوا کو حکم دیتے تخت اٹھا کے وہاں لے جاتی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, اور ہم نے جنات کو سلیمان کے تابع بنا دیا. بڑے بڑے طاقتور جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے. یغوصون لہو, سمندروں میں غوطے لگاتے, تہ میں جا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. ویعملون عملا دون ذلک, اور بہت سارے کام کرتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. آج یہ جو احرام مصر ہے نا, اتنے بڑے بڑے بے جوڑ کے, یعنی سائنسدان اس پہ حیران ہے, ماہرین اس پہ حیران ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پہ چڑھائی کیسے, اور دیواریں ایسی جو بغیر جوڑ کے, یا تو اینٹوں سے جوڑا ہوتا نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرینیں کہاں سے آئیں تھیں اس وقت, کیسی عمارتیں ہیں, اور ایسا میٹیریل استعمال ہوا ہے کہ 4000 سال گزر گئے وہ میٹیریل خراب نہیں ہوا ابھی تک. تو عین ممکن ہے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام تعمیری کام کرتے تھے. جنات کے لیے یہ چھوٹی موٹی اینٹیں کچھ نہیں ہوتے, یہ ان کے لیے ریت ہے. وہ جو ہے نا, وہ ان سے بولا نا, جنات سے بولو کہ بھائی وہ بنانا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, تو وہ کہیں سے مریخ سے جا کے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لائیں گے اور نصب کر دیں گے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جتنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. تو فوجیوں کی دیگے بنواتے تھے سلیمان علیہ السلام، کیونکہ ہزاروں فوج نے ایک وقت میں کھانا کھانا ہے. اب میس کا نظام تو تھا نہیں، اتنی پلیٹیں، اتنے چمچ، اتنے برتنوں کے سارے اسی میں لگ جاتا ٹائم. تو اس کے لیے قدور الراسیات بڑے بڑے لوہے کے دیگ بناتے تھے جنات، پھر اس میں فوجیوں کا اجتماعی، مجاہدین کا اجتماعی کھانا ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جنات سے بنواتے تھے. تو وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان جنات کی حفاظت کرتے تھے کہ یہ سرکشی نہ کرنے پائیں، سلیمان کے تابع بن کے چلیں. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، فرمایا اپنی اس کتاب میں ایوب کا بھی تذکرہ کرو، ایوب علیہ السلام کا. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری آ گئی تھی جس سے آپ نے بہت طویل عرصہ، کئی سال شدید تکلیف میں گزارے، اور اسی تکلیف میں آپ کے اہل و عیال کا انتقال بھی ہو گیا. ایک بیوی تھی آپ کی جو آپ کی ساری زندگی خدمت کرتی رہی، ساری زندگی. پہلی بیویاں بڑی وفادار ہوا کرتی تھیں، شوہر بیمار ہو جائے نا بھاگتی نہیں تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، اور شوہر بھی وفادار ہوتے تھے. بیوی جیسی مرضی مل گئی، بیمار ہو گئی، اس کی ساری زندگی خدمت کرتے تھے، چلو بھائی اللہ نے جو ہے جنت کمانے کا ذریعہ دے دیا. آج تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، اور یہ بھی طلاق کا سوچنے لگتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی بیماری دی، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کیا بیماری تھی، بس بہت ہی دردناک بیماری تھی، اور اس بیماری میں بہت طویل عرصہ گزر گیا حضرت ایوب علیہ السلام کو. مگر اتنے طویل عرصے میں آپ نے زبان سے ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکالا، بس اللہ کی رضا پہ خوش رہے، زبان سے ناشکری نہیں. اللہ نے بہت آزمایا آپ کو اس تکلیف میں نا. آزمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی لفظ زبان سے ناشکری کا نکال دیں. لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور آپ کی بیوی نے بھی صبر کیا. ایک مرتبہ بس آپ کو غصہ آیا اپنی بیوی پر کسی بات پر، تو آپ نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا میں. کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ بیمار آدمی کو چڑچڑی ہو جاتی ہے نا طبیعت، 100 کوڑے لگاؤں گا. تو اب جب ٹھیک، اللہ نے بعد میں آپ کو شفا دے دی، آزمائش ختم کر دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ اتنی وفادار بیوی ہے جس نے اتنی خدمت کی ہے، اس کو 100 کوڑے مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے قسم اٹھائیے پیغمبر نے، تو اللہ نے خود حضرت ایوب کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو 100 تنکوں والی لیں، ایک دفعہ مار دیں، ٹھیک ہے، 100 تنکے ایک ہی دفعہ میں لگ جائیں گے، تو بس میری طرف سے یہ آپ کی بات بھی، قسم بھی پوری، اور بیوی کو 100 کوڑے بھی لگ گئے. تو یہ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس بیوی نے پیغمبر کی خدمت کی نا اپنے شوہر کی، تو اللہ نے اس کو بھی نوازا، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ نے ذکر کر دیا. تو یہ قربانی پہ یہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کیسا ایک ہیلا کیا اللہ نے حضرت ایوب علیہ، خذ بیدک غیظا فاضرب به ولا تحنف، کہ ایک گٹھی لے لو تنکوں کی اور ایک ہی دفعہ میں ایک لگا دو، بس 100 کی 100 لگ جائیں گی ایک ہی وقت میں. تو اللہ فرماتے ہیں ایوب کو بھی ہم نے آزمایا، جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو حضرت ایوب نے ایک دن بہت گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا اور کہنے لگے انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت ہی تکلیف پہنچی ہے. تکلیف میں اللہ کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنا یہ بے صبری نہیں بلکہ یہ عبدیت ہے، عاجزی ہے. بعض لوگ بیماری میں بھی ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں گے، نہیں جی ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، نہیں میں کہاں بیمار ہوتا ہوں بھائی، میں بڑا صحت مند آدمی ہوں، بیماری ہماری کیا ہوتی ہے، بول دو بھائی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے سر. اچھے اچھے ٹارزن بھی بیمار ہوتے نہیں ہوتے؟ ٹارزن سے میرے ذہن میں نا آج کل کے جو گٹکا کھانے والے لڑکے ہیں نا ان کا تصور آ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے ہیں. تو عبدیت یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرے. تو حضرت ایوب جب بہت پریشان ہو گئے تو پھر اللہ کو پکارا خصوصیت کے ساتھ اور کہنے لگے انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اللہ کو حضرت ایوب پر پھر ترس آیا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرْ، جس تکلیف میں ایوب تھے ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا. ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں نے بھی حاجات میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ. جب اللہ نے چاہا تو تکلیف دور ہوئی، اللہ نے نہیں چاہا تو تکلیف دور نہیں ہوئی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال کو بھی زندہ کر دیا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مزید آل و اولاد سے ان کو نوازا ہم نے. یہاں خاندانی منصوبہ بندی والوں پہ رد ہو رہا ہے بار بار، کیا کروں. اللہ کیا فرما رہے، ہم نے ایوب کو مزید آل اولاد دے دی. منصوبہ بندی والے ہوتے ہیں، دو بچے ہی اچھے کیوں دے دی بھائی اللہ، ایک تو پہلے بیماری میں ٹھیک ہوئے اور بچے دے دیے ان کو. تو یہاں اللہ نعمت کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد میں اضافہ کر کے ان پر رحم کیا، خاندان میں اضافہ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور خاندان کو چھوٹا کر دینا یہ نحوست ہے. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم گناہ کرو گے نا، گناہ تمہاری نسل کو ختم کروں گا میں، اور نیکی کرو گے تمہاری نسل کو بڑھاؤں گا. تو یہ الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے فطرت کے خلاف. بہرحال یہ دیکھو کتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، اس میں کیا خرابی ہے بھائی. اللہ نظر بس سے بچائے، دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اولاد تو ایسی چیز ہے. تو فرمایا رحمتم من عندنا، ہم نے جو ایوب کو مزید اولاد دی، اہل و عیال دیا، یہ خاص اپنی رحمت سے. وذکرا للعابدین، اور عبادت گزاروں کو نصیحت کے لیے، جو اللہ کے حکام پہ چلتے ہیں تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں کو وقتی آزماتا ہے، اگر وہ آزمائش میں پورا اتریں تو پھر اللہ ان کو کیسا نوازتا ہے. فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل، اور اپنی کتاب میں اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل کا بھی تذکرہ کریں. کل من الصابرین، یہ سارے پیغمبر بڑے صبر کرنے والے تھے. و ادخلناہم فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، یہ سب نیک تھے. و ذی النونی، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. کیسا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا. وَذَنُّونِ، نام نہیں لیا حضرت یونس کا، ان کا نام ہی اللہ نے مچھلی والا رکھ دیا. وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، کیونکہ وہ بھی بڑی مصیبت میں پھنسے تھے، اور انہوں نے اس مصیبت میں کس کو پکارا تھا؟ اللہ. تو اللہ نے ان کی بھی مراد پوری کی. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مصیبتوں میں کس کو پکارا کرو؟ اللہ کو پکارا. ان میں سے کسی نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، یا غوث اعظم مدد نہیں کہا، اور وسیلے ٹسیلے فضول قسم کی صدقے خیرات، یہ جو نکالتے ہیں نا، فلانے کے صدقے کر دے تو فلانے کے صدقے کر دے، یہ فضول قسم کی چیزیں کسی نے بھی نہیں کی. صاف اللہ کو پکارتے تھے. رب انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام تھک گئے، اے اللہ بہت پریشان ہو گیا ہوں، اس تکلیف کو دور کر دے. اللہ نے دیر سے دور کی مگر کر دی دور، اور پھر ایسی دور کی کہ جتنے نقصان ہوا تھا اس کی تلافی بھی کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں وذنونی، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کے اپنی قوم سے نکلے. حضرت یونس علیہ السلام سے کیا خطا ہوئی تھی کہ جب قوم سے مایوس ہو گئے نا کہ قوم تو ایمان نہیں لا رہی، تو آپ اللہ سے پوچھے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ہونا یہ چاہیے کہ پیغمبر تو ایک ایک حکم میں اللہ سے پوچھتے ہیں نا، تو آپ اللہ کے عذاب سے ڈر گئے، اس لیے آپ سے اجتہادی خطا ہو گئی. یقین تھا کہ عذاب آ جائے گا قوم پہ، جبکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگے گا تو یہ قوم توبہ کر لے گی. عام طور پہ کوئی قوم جب عذاب آتا ہے توبہ نہیں کرتی بلکہ مذاق اڑاتی ہے، تو یہ قوم واحد قوم تھی جس پر عذاب آیا تو یہ ڈر گئی، توبہ کرنے لگی. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی، حضرت یونس کے علم میں نہیں تھی. وہ سمجھے کہ اب تو عذاب آیا ہی آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس عذاب میں ہلاک ہو جاؤں، تو اللہ سے پوچھے بغیر نکل گئے. اب جب نکلے ہیں تو فظن اللہ نقدر علیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھے جیسے ہم یونس کو پکڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ اللہ کی اپنے پیغمبروں سے اس انداز میں بات چیت ہوتی ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. یعنی صورتاً ظاہر انہوں نے ایسا دکھایا جیسے اللہ یونس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، حالانکہ اللہ کو یہ حضرت یونس کا یہ عمل پسند نہیں آیا. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں گئے بھاگ کے سمندر میں کہ بھائی میں ساحل پار کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، میری قوم پہ عذاب آئے گا تو میں بچ جاؤں. تو قرآن دازی ہوئی فساہم فکان من المدحضین، وہ کیا ہوا، کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا، الٹنے لگی، تو ملاحوں نے کہا بھائی ایک دو آدمیوں ایک آدمی کو اس سے نکلنا پڑے گا کشتی سے, اب بیچ سمندر میں نکل کے سمندر کے اندر جائیں گے. تو بھائی اس نے کہا یا سب مریں گے, ایک کو کم از کم اس سے نکلنا پڑے گا, اس کشتی سے چھلانگ لگانی پڑے گی. اب قراندازی ہوئی, بھائی جس کا پرچی میں نام لکھ لے اس کو سمندر میں پھینک دو. نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام. فساہم فکان من المدحضین, گرفتار ہو گئے پکڑ لیے گئے, اور جب سمندر میں پھینکا گیا فالتقمہ الحوت, ایک سمندر کی بڑی مچھلی نے آپ کو کھا لیا, نگل لیا پیٹ میں. اس وقت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے, مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے. قوم تو بچ گئی جس کو چھوڑ کے آیا ہوں, اور میں پھنس گیا. میں تو اس لیے آیا تھا نا کہ عذاب نہ آ جائے قوم پہ, تو اللہ تو مجھے بچانے کے بجائے یہ کیا سمندر میں اور مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی ایک دم کھاتی نہیں ہے, دانت نہیں ہوتے, بعض مچھلیاں پیٹ میں توڑتی ہیں ہڈیاں. تو جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہیں, مچھلی سمندر کی تہ میں اور رات کا اندھیرا, تو اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات, ان اندھیروں میں آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ سب سے پہلی بات تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, مجھے جو سزا ملی ہے اس میں تیرا قصور نہیں ہے, کیونکہ تو غلطی اور ظلم سے پاک ہے, میری غلطی ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. اپنی غلطی کا ان الفاظ میں اقرار کیا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے یونس کی دعا کو, مچھلی والے کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم, اور اس عذاب سے اس تکلیف سے ہم نے مچھلی والے کو نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, اور ہم جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اسی طرح کا کیا مطلب, کہ تمام اسباب ختم ہو جائیں, سارے ناکامی کے اسباب ہوں, اور پھر ہم کامیابی کے اسباب ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں بشرطے کہ وہ ہم پر کامل ایمان رکھتے ہوں. بس دو آیتیں رہ گئیں. وزکریہ, اور فرمایا اپنی کتاب میں زکریہ کا بھی تذکرہ کریں. اذ نادا ربہ, ساری زندگی اولاد کی طلب میں لگے رہے کہ میرا بیٹا ہو جائے, میرے والی وارث ہو جائے, اللہ اس کو پیغمبر بنائے گا, میرا روحانی جو ہے نا وارث بنائے گا. بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, بیوی بڈھی ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی, لیکن مایوس نہیں ہوئے. ایک دن اللہ سے دعا مانگے. اذ نادا ربہ, اپنے رب کو پکارا, ربی لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے تنہا نہیں چھوڑنا. وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ, فرمایا ہم نے اس بڑھاپے میں زکریہ کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ, اور ہم نے آپ کو یحییٰ عطا کیے, بیٹا جس کا نام بچپن میں اللہ نے پیدائش سے پہلے نام تجویز کیا, بچپن میں اس کو نبوت دی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا, اور ان کی زوجہ کو بھی اس قابل بنایا, بوڑھی زوجہ کو ولادت کے قابل بنا دیا ہم نے. کیوں یہ سارے کام عجیب و غریب ہم نے کیوں کیے, آگے الفاظ بڑے زبردست ہیں. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اس لیے کہ زکریہ اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے, نیک کام میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پہل, کوئی بھی بھلائی کا کام ہو دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور راتوں کو اٹھ کے ہم کو پکارتے تھے جنت کی امید میں اور جہنم کے خوف سے. دیکھو اللہ نے اتنا عجیب معاملہ کیوں کیا, اس لیے کہ دونوں میاں بیوی نیک تھے, اور دو عمل اللہ نے بتائے ہیں, دو عمل بتائے, ایک نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت, اور دوسرا اللہ سے دعائیں مانگنا. علماء نے لکھا ہے کہ جس میاں بیوی کی یہ حالت ہوگی گھر میں, شوہر اور بیوی نیکی میں بڑھیں گے ایک دوسرے سے, اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا معمول, دعا دنیا کی بھی مانگیں منع نہیں, لیکن یہاں جو دعا ہے کس کی, رغبن ورہوا, شوق میں, جنت کے شوق میں کہ اللہ جیسے ہم یہاں ہیں آخرت میں بھی ہمیں جنت میں جگہ دینا اور جہنم سے بچانا, اس کے پیچھے لگے رہیں گے. تو جو میاں بیوی کی زندگی, جس خاندان کی زندگی اس طرز پر ہوگی, ان کے ساتھ اللہ کے جو معاملات ہوں گے وہ کرامت والے ہوں گے, وہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوں گے, عام لوگوں سے ہٹ کے ہوں گے. عجیب عجیب کرامتیں ان کے ساتھ ظاہر ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی نا تو ان کی بیوی نے بھی ماتھے پہ یوں بوڑھی ہو گئی تھی, فسکت وجہ ایسے تھپڑ مارا اپنے ماتھے پہ, قرآن میں ہے یہ, کہنے لگی ہائے ناس آلیدو وانا عجوزن, میں بڈھی بچہ جنوں گی کیا؟ فرشتوں سے کہنے لگی تمہارا ناس ہو جائے, کیسی باتیں کر رہے ہو, میرے اولاد ہوگی, میرے اولاد ہوگی, یعقوب اسحاق پیدا ہوں گے میرے, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب میں وہاں بھی یہی کہا جو یہاں کا, اتا جمین من امر اللہ, تمہیں اللہ کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے, رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, کہ تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں, تم جو میاں بیوی ہو, تم جو خاندان ہو, وہ عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہے, جیسے تم نیکی میں دوسروں سے ممتاز ہو تو اللہ کا تم لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی دوسروں سے الگ اور جدا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا, یہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں میرا دعا کا معمول ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنا لے, کہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا بن جائے کہ اللہ سے دعا مانگنا اور نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش, نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے, غریبوں کی مدد ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور رشتہ داری جوڑنا, بہت سارے نیکی کے کام ہیں. بس آگے بس ایک آیت رہ گئی, اس کے بعد یہ پیغمبروں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے. والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا, فرمایا اپنی اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کریں جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی. حضرت مریم کی عفت کو قرآن بہت اہم انداز سے بیان کرتا ہے. کیا مطلب؟ کنواری تھی اور کسی مرد کی طرف, نامحرم مرد کی طرف میلان نہیں تھا, تو حضرت مریم کو ان کی اس پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے اسے عطا فرمایا ہم نے اپنی روح ان میں پھونکی, اور وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین, ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا, اور اس مریم کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی تمام جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا. حضرت مریم پر کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنائے کہ دیکھو بغیر شوہر کے میں نے اس کو بیٹا دیا ہے. ان ھذہ امتکم امتا واحدہ, فرمائیے تمام پیغمبروں کی امت ایک ہی امت ہے, سب ایک ہی راستے پہ چلے ہیں, الگ الگ راستے نہیں تھے ان کے. وانا ربکم, اور میں تم سب کا اکیلا رب ہوں, فاعبدون, تم سب صرف اور صرف میری عبادت کرو. تمام پیغمبر جس راستے پہ چلے تم بھی اسی راستے پہ چلو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن ان تمام پیغمبروں کا ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے. مائیکل جیکسن اور یہ کھلاڑی اور اداکار اور فنکار, ان لوگوں میں دلچسپی نہ لیا کریں, یہ کھلاڑی ہیں, چوکے چھکے لگا کے مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, انہوں نے قوم کو نہ کچھ دیا نہ کچھ دیں گے. یہ اتنی دلچسپی اداکاروں میں, گلوکاروں میں, کھلاڑیوں میں, کہ اب ان کے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں. کسی کھلاڑی کا ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید میں؟ حالانکہ کھلاڑی تو ہمیشہ سے آئے ہیں. اللہ کو ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, شہوت پرست لوگ ہیں, خواہشات پوری کرنے والے. تو اللہ پیغمبروں کو بیان کرتا ہے, پیغمبروں کو جو نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والے. تو ہمیں بھی انہی پیغمبروں سے محبت ہونی چاہیے اور انہی پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنے والوں سے محبت ہونی چاہیے, تاکہ قیامت میں ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. لوگ اٹھ گئے, اب تو پرچی دے دیتے نا آپ اس وقت. چلو پھر